الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة إبراهيم جو مكي سورة ہے اور 52 آيات پر مشتمل ہے کل اس کے پہلے رکوع کی تلاوت ہو چکی تھی اس سورة کو اللہ سبحانه وتعالى نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے رکھا ہے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مختصراً بیان فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور دیگر اس طرح کی صورتوں کی طرح اس میں بھی فوراً اس کے بعد قرآن کریم کی صداقت کا اور قرآن کریم کی صفات کا ذکر ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے تیسری آیت میں فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھ بند تلاش کرتے ہیں اولئك في ضلال بعيد یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا یہ بے وقوفانہ بات ہے جیسا کہ سورۃ النازعات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان کو دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر ساری کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں ہر طرح کی خواہش اس کی پوری بھی ہو جائے پھر بھی وہ عارضی ہوگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی جبکہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے وہ اس قوم والی ہی زبان میں بھیجا ہے جس قوم سے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی زبان والے پیغمبر کو جو ہے وہ ہم بھیجتے ہیں اس کے اندر مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دعوت کے کام کے اندر زبان کا بڑا اہم دخل ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے کے اندر دعوت دین کے اندر زبان کا بڑا عمل دخل ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ جو بھی پیغمبر جس قوم کے پاس بھی بھیجا وہ اسی زبان کا بولنے والا تھا اور اس زبان کی مہارت رکھنے والا تھا اس وجہ سے کہ جن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے جن لوگوں سے گفتگو کرنی ہے اگر ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر پیغام پوری طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے زبانوں کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے کہ جتنے زیادہ قسم کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے گا اتنی زیادہ اس کے لیے زبانیں جو ہیں وہ اہم ہوگی جتنی زبانیں اس کو آتی ہوں گی اتنے زیادہ لوگوں تک اپنے دل کی بات جو ہے اپنے دین کی بات جو ہے وہ پہنچا سکے گا مقصد کیا ہے اس کا لیبین لہم تاکہ وہ ان کے سامنے بیان کر سکیں وضاحت کر سکیں اپنی گفتگو کی اپنی دعوت کی اگر جو ہے وہ زبان پر مہارت نہیں ہوگی اگر زبان پہ عبور نہیں ہوگا تو اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکیں گے جس کا ہمیں خود اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کوئی شخص دوسری زبان والا ہم سے کوئی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پوری طرح ہمیں سمجھا نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہی صورتحال دین کے کام کے اندر بھی ہوتی ہے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میری طرف سے اضافہ کیا جائے گا اگر نعمتوں کا شکر کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد تو میری جو پکڑ ہے میرا جو عذاب ہے بڑا ہی سخت ہے انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا بھی چاہیے اور ان پر شکر بھی کرنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارا مجموعی طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں ہم ان کو زیادہ سوچتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو ہم سوچتے نہیں ہیں اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ان کے شکر سے ہم فارغ نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ حضرات علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ہر سانس پر دو شکر لازم ہوتے ہیں ہر سانس پر دو شکر لازم ہوتے ہیں. سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا بھی ایک نعمت ہے. اندر جائے اور باہر نہ آئے تو بھی موت ہے, باہر آئے اور اندر نہ جائے تو بھی موت ہے. اور سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے زندگی ہے, تو زندگی پر تو شکر ادا کرنا لازمی ہے. تو ہر سانس کے اوپر جو ہے وہ دو شکر ادا کرنا انسان کے اوپر لازم ہے. اور پھر شکر اگر ادا کرے گا تو یہ شکر اللہ کی توفیق سے ہوگا, اس توفیق پر مزید شکر ادا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا انسان. تو یہ شکر جو ہے یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد بھی کرتا رہے اور ان پر جو ہے وہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے میرے اوپر فرمائے ہوئے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ذکر فرمایا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیازی کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ سے کا انکار کر ڈالیں, سب کفر پہ چلے جائیں, فإن اللہ لغنی حمید, اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے, اللہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حمید وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے, چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. حمید اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر جو ہے قابل تعریف ہو. محمود اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے, جبکہ حمید اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف ہو, کوئی تعریف کرے تو بھی وہ حمید ہے, کوئی تعریف نہ کرے تو بھی وہ حمید ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہی ہے. آگے چند شبہات غیر مسلموں کی طرف سے اس زمانے میں پیش کیے جانے والے چند شبہات اور ان کا جواب دیا گیا ہے. ایک شبہ بعض لوگوں کا, جیسے دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں, تو کوئی خدا ہی نہیں ہے, سارا نظام خود بخود چل رہا ہے اور فورسز کے تحت جو مادی فورسز ہیں ان کے تحت جو ہے یہ ساری جو ہے وہ کیا چل رہی ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے. ان کا جواب دیا قالت رسلهم افی اللہ شک, ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ فاطر السماوات والارض, وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہیں پکارتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور تمہیں ایک وقت تک کے لیے اس نے کیا کی ہوئی ہے, مہلت دی ہوئی ہے, اس وقت تک جو کرنا ہے کر لو, اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس تم نے جانا ہے. دوسرا شبہ کسی کے ذہن میں کہ پیغمبر رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے, وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو پیغمبر بنائے اور وہ انسان ہو؟ تو اس کا جواب دیا قالو ان انتم الا بشر مثلنا, وہ کہتے تھے کہ تم ہماری طرح کے تو بندے ہو, انسان ہو. تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا, تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے معبودوں سے ہٹا دو. یہ تیسرا شبہ ہے, تقلید آبا, والدین کو جیسا دیکھا ویسا کرتے رہے, صحیح چیز کو پہچاننے کی کوشش, اس کے لیے کوئی طلب کچھ بھی نہیں, بس جیسا والدین نے کہا جیسا والدین کو دیکھا اسی طرح سے کرتے رہے, یہ تیسرا شبہ ہے. فاتون بسلطان مبین, وہ کہتے تھے کہ کوئی گواہی لے کے آؤ, کوئی دلیل لے کے آؤ. جواب کیا دیا پیغمبروں نے, قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم, ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے کہ ہم تمہاری طرح کے بندے ہیں, تمہاری طرح کے انسان ہیں, لیکن فرق کیا ہے, ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں احسان فرماتے ہیں. اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے, یہ احسان فرمایا کہ اپنی وحی ہمارے پاس بھیجیے, تو اس وحی کی وجہ سے ہم میں اور تم میں کیا آ جاتا ہے, فرق آ جاتا ہے, اور ہمارا کام یہی ہے کہ وحی کے مطابق تمہیں اللہ کی طرف بلاتے رہیں. چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے اعمال کے بیکار ہونے کی وضاحت فرمائی ہے کہ کافر جو ہے جو اللہ کو نہیں مانتا چاہے جتنے ہی اچھے اعمال کر لے, لیکن اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی آخرت میں وہ کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں. مثل الذین کفروا بربہم, وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, ان کے اعمال کی مثال اس راک کی سی ہے جس کو جو ہے وہ ہوا اڑا کر ادھر ادھر لے جائے, آندھی والے دن میں، تیز ہواؤں والے دن میں ہوا اس راک کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دے تو اس راک کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کمایا تھا اس میں سے کچھ بھی ان کو نہیں، اس کی طاقت نہیں ہوگی، یعنی ان کے اعمال ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ ذالک ہوا الضلال البعید، یہ تو بڑی ہی کیا ہے، گمراہی کی بات ہے، اور بڑی دور کی گمراہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں بھی کرتا رہے اور آخر میں اس کو نتیجہ بھی کچھ موصول نہ ہو۔ قیامت والے دن کا جو ہے وہ ایک منظر قائم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، وبرزوا للہ جميعا، اللہ کے سامنے سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا، اس دن جو کمزور ہوں گے دنیا کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں گے جو ان کے لیڈر تھے، ان کے سامنے کہیں گے دیکھو دنیا میں تو ہم کیا تھے، تمہارے تابع تھے، جیسا تم کہتے تھے ویسا ہم کرتے تھے، تھوڑا سا ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا سکتے ہو، تھوڑا سا اللہ کے عذاب کو ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ارے بھائی اگر ہم ہدایت پہ ہوتے اللہ کی طرف سے تو تب تو ہم تمہارے لیے بھی ہدایت کا کوئی کام کرتے۔ سواء علینا، اب تو ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا، ہم شور شرابہ کریں، ہم صبرنا، یا صبر کریں، مالنا من محیص، چھٹکارا کوئی نہیں ہے، اب کہیں ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے فیصلہ اسی کو کیا کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد شیطان کا قیامت والے دن کا قول ذکر کیا ہے کہ جب سارا فیصلہ اللہ کی طرف سے قیامت والے دن ہوگا، ہو جائے گا، تو اس وقت شیطان لوگوں سے کہے گا، دیکھو ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اللہ کا وعدہ جو تھا وہ کیا تھا، برحق تھا، اس کی طرف تم نے توجہ نہیں کی، میرا جو وعدہ تھا میں نے تو وعدہ خلافی کر لی۔ اچھا ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے تم سے مجبوراً زبردستی کوئی کام کروایا ہو، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تمہارے اوپر کوئی دلیل اور کوئی زبردستی تھوڑی حاصل تھی، کوئی غلبہ تھوڑی حاصل تھا، الا ان دعوتکم، صرف یہ تھا کہ میں تمہیں گناہ کی طرف بلاتا تھا، فسجبتم لی، تم میری بات پر لبیک کہتے تھے کہ ہاں جی ہم حاضر ہیں، میں تمہیں نامحرم کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا تھا، تم کہتے جناب ہم دیکھ لیتے ہیں، میں تمہیں کہتا تھا کہ جو ہے وہ سود کما لو، تم کہتے تھے کہ ہاں کما لیتے ہیں، میں کہتا تھا تم جو ہے وہ ناپتول میں کمی کر لو، تم کر لیتے تھے، بس میں تو تمہیں کہتا تھا، کوئی ہاتھ پکڑ کے تم سے یہ سب کچھ کروا تھوڑی دیتا تھا۔ اب کیا ہے، فلا تلومونی ولومو انفسکم، اب مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ شیطان جس کے پیچھے جو ہے انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، آخرت میں جو ہے وہ یہ جواب دے گا، فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، جو کرنا ہے تم نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ طیبہ اور کلمہ کفر کی مثال بیان فرمائی ہے، کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، زمین میں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ اونچی اونچی ہوتی ہیں، آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنا پھل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے دیتا رہتا ہے کھجور کا درخت۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ کفر کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی ایسا درخت ہو جس کی جڑیں بالکل اکھڑی اکھڑی سی ہوں، اور اس کے جو ہے وہ ذرا برابر بھی مضبوطی اس کے اندر نہ ہو۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، یعنی قبر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے سوال کرتے ہیں، اور اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے، تو وہاں بھی اللہ ہی کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے، ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے، ورنہ انسان وہاں ڈگمگا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نے کہ جب قبر پہ کسی مردے کی تدفین کر دی جائے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا مانگا جائے، استغفار مانگا جائے اور ثابت قدمی مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور اب جو ہے وہ کیا رہے، فرشتوں کے سوال جواب کے موقع پر یہ کیا رہے، ثابت قدم رہے، کیونکہ اسی کے اوپر آگے اس کا سارا مدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ایمان والے بندوں سے آپ فرما دیجئے جو نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، کہ ان چیزوں کے ساتھ لگے رہیں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے قبل جب وہ دن آئے گا تو اس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یاری چلے گی، وہاں تو اعمال ہی اعمال کا کیا ہوگا، سارا چرچا ہوگا. جس کے پاس اچھے اعمال محفوظ ہوں گے وہ اللہ کے لیے اللہ کی جنت کی طرف جائے گا، اور جو خدا نخواستہ جو ہے وہ اعمال سے خالی ہوگا، نیک اعمال سے اور مضبوط اعمال سے اللہ پاک حفاظت فرمائے تو جہنم کی طرف رخ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بہت ساری دلائل یہاں پر اپنی قدرت کے بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم دیا مکہ مکرمہ جانے کا، تو اپنی زوجہ مطہرہ اور اپنے صاحبزادے کو لے کر جو ہے وہاں چلے گئے. اس وقت مکہ مکرمہ کی حالت کیا تھی کہ کچھ بھی وہاں نہیں ہے، اور وہاں جا کے چھوڑ لیں تو کچھ دعائیں کیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی اور وہاں کی سرزمین کے لیے بھی، مکہ مکرمہ کی سرزمین کے لیے بھی. فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ وہاں جانور بھی اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. تو اگر آپ وہاں کے جانور جو ہیں، چونکہ ان کا شکار نہیں کیا جاتا، ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، اور وہاں کے جانوروں کو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجھائی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی مارے گا نہیں، اس وجہ سے وہ جگہ کیا بن گئی، قابل امن بن گئی. عرب یعنی اس قدر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جو ہوتے تھے، ان کو بھی اگر اپنے والد کا قاتل بھی حرم کے اندر نظر آ جاتا تھا تو اس میں حملہ نہیں کرتے تھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اس کو مامون بنا دیا. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھیے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی حفاظت سے محفوظ رکھیے، کیونکہ بت جو ہیں وہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور جو میرے راستے پہ چلے تو وہ میرا ہے، اور جو میرے راستے پہ نہ چلے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا معاملہ فرمائیے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی کے اندر جو ہے وہ آپ کے حکم سے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کیا کیجئے گا، ان کا خیال رکھیے گا. ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ کیا کریں، نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے، مائل فرما دیجئے. ایسی قبول ہوئی ہے یہ دعا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے کیا، کعبہ کس چیز کا نام ہے، کوئی بہت خوبصورت عمارت ہے، کوئی بہت خوبصورت عمارت ہے ظاہری اعتبار سے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت عمارتیں جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. نیچرل بیوٹی بھی نہیں ہے، آرٹیفیشل بیوٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دل ایسے اس کی طرف کھینچتے ہیں جیسے مقناطیس کھینچتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا کیا ہے نتیجہ ہے کہ وجعل افئدۃ الناس تهوی الیہم، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، ورزقهم من الثمرات، اور انہیں جو ہے وہ پھل عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ کیا کریں، شکر ادا کریں. اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے رب، آپ ہمارے خفیہ کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، جو ہم چھپا کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے اوپر تو کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان کی. پھر دعا فرمائی وہ مشہور دعا جو تقریباً ہر مسلمان بچے کو یاد ہوتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے، اور میری اولاد کو بھی جو ہے وہ کیا کیجئے، نماز قائم کرنے والا بنائیے. تو سب سے اہم دعا جو انسان کو کرنی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کی دعا کرنی چاہیے. آج اول تو دعاؤں کا اہتمام ہمارے یہاں بہت ہی کم ہو گیا، بہت کم جو ہے وہ باقاعدہ جس کو دعا کرنا کہتے ہیں اس کا اہتمام بہت کم ہو گیا، اور جو دعا کرتے بھی ہیں تو ان کی دعاؤں کا بھی اکثر حصہ جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل نہیں ہوتا جو پیغمبروں کی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں وہ کسی اور ہی چیزوں پر مشتمل ہیں، جبکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ان کی ترجیحات کچھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری اولاد میں سے دیگر لوگوں کو بھی. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرمائیے. ربنا اغفر لی, اے میرے رب میرے والدین کی مغفرت فرمائیے. ولی والدیہ, رب اغفر لی, میری مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی مغفرت فرمائیے. ولی المؤمنین, اور تمام کے تمام مؤمنین کی مغفرت فرمائیے. یوم یقوم الحساب, جس دن کا حساب قائم ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو نہ صرف اپنے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اور نہ صرف اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اب ذرا ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں کہ ہماری دعا دو منٹ بھی بمشکل نہیں پوری چلتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں اپنی ذات سے آگے نکلتی نہیں ہیں, اس وجہ سے ہماری دعائیں مختصر ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی دعا کے اندر اس طرح سے سوچیں کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا مانگنا ہے, اولاد کے لیے کیا کیا مانگنا ہے, والدین کے لیے کیا کیا مانگنا ہے, بھائیوں کے لیے کیا کیا مانگنا ہے, بہنوں کے لیے کیا کیا مانگنا ہے, اور جو ہے وہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں ان کے لیے کیا مانگنا ہے, میرا فلاں فلاں دوست ہے اس نے مجھ سے کیا کیا دعا کرنے کے لیے کہا ہوا ہے, امت مسلمہ کے کیا کیا مسائل ہیں, میرے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں, میرے ملک کے کیا کیا مسائل ہیں, بتائیے دس منٹ تو آرام سے دعا چل سکتی ہے, بڑی آسانی سے چل سکتی ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا, بہت بڑا ہتھیار ہے. جن لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے سے اپنے کام نکلوانا آتے ہیں نا, ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے, بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے استاد محترم قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اکثر کہ اپنی دعاؤں کی دورانیے کو بڑھاؤ. آج اگر تم ایک منٹ دعا کرتے ہو تو کل ڈیڑھ منٹ کرو, پھر اس کو دو منٹ پہ لے جاؤ, پھر ڈھائی منٹ پہ لے جاؤ, پھر تین منٹ پہ لے جاؤ, یہاں تک کہ کم از کم دس منٹ تک پہ تو لے جاؤ کہ جب دعا کرنے کے لیے بیٹھو تو پھر دس منٹ جو ہے وہ کیا کرتے رہو, دعا تو کرو. کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو اپنے آپ کو مانگنے والوں میں کیا کرو, شامل کرو. اور مانگنا نہیں آتا وہ بھی اللہ ہی سے مانگو گے, اللہ مانگنا بھی سکھا دیجیے. آخری رکوع کے اندر سورہ ابراہیم کے قیامت کے منظر کو جو ہے وہ بڑے ہی خطرناک انداز میں, دلدوز انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقشہ قائم فرمایا ہے کہ اس دن لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اللہ کو غافل نہ سمجھیے, اللہ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے, کس کے کیا اعمال ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ لوگوں کو مہلت دیے ہوئے ہیں اس دن تک کے لیے جب کہ آنکھیں نظریں چندھیا جائیں گی, لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور نظریں جو ہیں وہ اپنے آپ کی طرف بھی نہیں اٹھ پا رہی ہوں گی اور کلیجے جو ہیں وہ پھٹ رہے ہوں گے. آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جب وہ آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے, ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کے پیغمبروں کی بات کو مانیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کا منظر قائم فرمایا. آگے پھر فرمایا کہ اس دن جو ہے سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار, ان کے جو کہ لباس ہوں گے وہ ڈامر کے ہوں گے, تارکول کے ہوں گے. اب اندازہ لگائیے کہ تارکول جس سے روڈ بنتا ہے کس قدر گرم ہوتا ہے, اس کے لباس ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ فرمائے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے بیان فرمائی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایسا ہو جائے گا. اس وجہ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس, دیکھیے یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے ہے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. ولینذروا بہ, اور اس لیے ہے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا, اور لوگوں کو پتہ چل جائے, انما هو الہ واحد, کے رب جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ عقل والے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. یہ جو قیامت کے مناظر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عقل والے جو ہیں وہ کیا کریں, نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو ان حالات کے آنے سے پہلے جو ہے وہ تیار کریں. اس کے بعد سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے جس کی ایک آیت جو ہے وہ تیرہویں پارے کے آخر میں ہے اور بقیہ آیات جو ہے وہ چودھویں پارے میں ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے۔ حجر جو ہے وہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی سمود کی وادی کو وادی حجر کہا جاتا ہے، اور اس کا چونکہ یہاں پر تذکرہ آیا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الحجر ہے۔ چودھویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ جو ہے وہ قیامت والے دن تمنا کریں گے کہ کاش جو ہے وہ ہم کیا ہوتے، مسلمان ہوتے، لیکن اب یہ تمنا کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی سورت کی نویں آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو مشہور آیت ہے کہ انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کا ایسا عجیب و غریب نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو ہے وہ قرآن کریم کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بچے جو اپنی زبان میں لکھی ہوئی چھوٹی سی کتاب کو پکا یاد نہیں کر سکتے، لیکن وہ عربی جو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں، پورا قرآن کریم حفظ کر جاتے ہیں۔ یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، معجزہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں، کاوشیں چاہے جو کتنی بھی کر لی جائیں، قرآن کریم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا دیکھا کہ انگریزوں کے زمانے میں کسی علاقے میں یہ کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کو کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جس کے لیے وہاں کے تمام قرآن کریم کے نسخوں کو غائب کروا دیا گیا، جلا دیا گیا یا ختم اٹھوا لیا گیا۔ تو ایک مرتبہ ایک ان کا افسر جو ہے کسی جگہ سے گزر رہا تھا، یہ اسی چیز کو چیک کرتے ہوئے کہ کسی پاس قرآن کریم تو نہیں ہے، تو وہاں ایک قاری صاحب تھے جو بچوں کو پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تم بلا وجہ کی مشق کر رہے ہو، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا اچھا دیکھو یہاں بیٹھو۔ ایک چھوٹے سے بچوں کو بلوایا اور قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھنے سے کہا، اس کو کہا، اس نے پڑھا، پھر دوسرے کو بلوایا، اس نے پڑھا، پھر تیسرے کو بلوایا، بالکل ہو بہو ایک ہی انداز سے سارے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ زبر کا فرق نہ زیر کا فرق۔ تو کہا تو یہ تو سینوں میں محفوظ ہے، کتنے سینے جو ہے وہ تم کیا کرو گے، کاٹو گے اور ان کو جو ہے وہ اس میں سے قرآن کریم نکالو گے، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس چکر کو تو چھوڑ دو کہ قرآن کریم کو کیا کرو گے، مٹاؤ گے، قرآن کریم کو مٹانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وجہ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پھر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حفاظت صرف قرآن کریم کے الفاظ کی نہیں ہے، قرآن کریم کے صرف الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں بنایا، اس کے معانی کو بھی محفوظ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کے معنی کو غلط کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور صحیح معنی لوگوں کو بتا دیتا ہے، صحیح معنی جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ کیوں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کیا لی ہوئی ہے، ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے کوئی غلط تفسیر کرنا چاہے، کوئی غلط تعویل کرتا ہے، کچھ عرصے کے اندر ہی جو ہے وہ اس کی تعویل اور تفسیر کا غلط ہونا پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہے۔ ہٹ دھرم لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہٹ دھرم ہے وہ کسی صورت مانیں گے نہیں۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم آسمان میں سے ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیں جس سے یہ اوپر چڑھ بھی جائیں تو واپس آ کے کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر کوئی پٹی وٹی باندھی گئی تھی، کچھ گڑبڑ کی، نماز سکھ کے رت ابسار ہونا، ہمیں نشہ وشہ کروا دیا گیا تھا، کچھ پلا دیا گیا تھا ہمیں، اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیں آسمان لگ رہا تھا، ورنہ وہ اصل میں آسمان نہیں تھا۔ بلنا قوم مسحورون، ہمارے اوپر کوئی جادو وادو کیا گیا، ورنہ آسمان پہ ہم نہیں گئے بلکہ کوئی جادو وادو کیا گیا۔ تو ہٹ دھرم آدمی جو ہے جس کی طبیعت میں یہ بات ہو کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وجعلنا لکم فیہا معائشہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں ہم نے تمہارے لیے رزق کے ذرائع بنائے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور ان خزانوں میں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہم کیا کرتے ہیں نازل کرتے ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, مناسب انداز سے, مناسب اندازے سے ہم کیا کرتے ہیں, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نازل فرماتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے ہر چیز کے کیا ہیں, خزانے ہی خزانے ہیں. ہواؤں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوائیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, پانی کو اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں. ہوائیں جو ہیں وہ کیا, بادلوں کو اٹھا کر چل رہی ہوتی ہیں. اتنے بوجھل بادلوں کو اٹھا کر جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں. کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں. اس کے بعد انسان کی تخلیق کا قصہ بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو گارے مٹی سے پیدا فرمایا, اور جب وہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو, شیطان جو ہے اس نے انکار کیا اور وہی قیاس پیش کیا کہ میں جو ہوں وہ کیا ہوں, اسے افضل ہوں. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ چلو یہاں سے بھاگ جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ. تو کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرما دی, تو قیامت تک اب اس کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرتا رہے گا, بہکاتا رہے گا. اچھا, شیطان نے جو اپنا پلان ہے وہ کوئی چھپا کے نہیں رکھا, بالکل کھول کر واضح بیان کر دیا ہے کہ میں کیا کروں گا, بہکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. ان سے اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, وہ بھی واضح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا کر دیا, بیان کر دیا, قرآن کریم میں بیان کر دیا, تورات انجیل میں بیان کر دیا, سب بیان کر دیا. اس کے باوجود جو ہے وہ شیطانی باتوں کو مان لیا جاتا ہے, اور جب ایسا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سزا بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب شیطان نے کہا نا کہ میں یوں کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو اصل خاص بندے ہیں ان پر تو تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا, ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. یہی بات ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا, شیطان کا زور ان کے اوپر نہیں چلتا ہے. جنت کے کا ایک منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھینچا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. دنیا کے اندر جب انسان رہ رہے ہوتے ہیں تو آپس میں کبھی کسی سے کوئی کھٹ پٹ بھی ہو جاتی ہے, اس سے دل خراب بھی ہو جاتا ہے, لیکن آخرت میں جو ہے وہ انسان کا دل کسی سے بھی خراب نہیں ہوگا. جنت کے اندر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچائیں گے تو دلوں کے کینے کو کیا کر دیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی نکال دیں گے, اور وہاں جو ہے وہ کسی سے کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دو متضاد صفات کو جمع کرتے ہوئے فرمایا نبی عبادی, آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے انی انا الغفور الرحیم, کہ میں بڑا معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہوں. اس سے کسی کے ذہن میں کیا آ سکتا ہے کہ جو چاہو کرتے پھرو, اللہ تعالیٰ تو کیا کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. لیکن اگلی آیت میں فرمایا وہ ان عذابی ہو العذاب العلیم, میرا جو عذاب ہے نا وہ بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے. تو ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں, لوگوں کی رعایت کرتا ہوں, لیکن اگر اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے تو میرا عذاب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بڑا ہی دردناک عذاب ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا ہے جو پہلے بھی سورہ ہود کے اندر آ چکا ہے. آخر میں آخری رکوع کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اصحاب حجر نے, حجر والوں نے, یعنی حجر جو کہ وادی کا نام ہے, اس کے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. حالانکہ ان کے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, ایک پیغمبر کو انہوں نے جھٹلایا تھا, سارے پیغمبروں کو تو نہیں جھٹلایا تھا, لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو بھی جھٹلانا جو ہے وہ دیگر تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے قائم مقام ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ دوسرے پیغمبر کے لیے کیا ہوتا ہے, تائید ہوتا ہے. اگر ایک کا انکار کیا جائے تو گویا کہ سبھی کا کیا کر دیا, انکار کر دیا, ایک کو جھٹلا دیا تو سبھی کو کیا کر دیا, جھٹلا دیا. ان کی مہارت کا ذکر کیا ہے کہ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, یہ لوگ پہاڑوں کے اندر کیا کیا کرتے تھے, گھروں کو تراشا کرتے تھے اور امن کے ساتھ اس میں رہا کرتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نے جو ہے انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. آخر میں قرآن کریم کی تعریف میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے آپ کو سات دی ہیں جو بار بار بولی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں, اور قرآن عظیم دیا. سبعًا مِنَ الْمَثَانِي سے کیا مراد ہے, اس میں مختلف اقوال ہیں, زیادہ راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو سورہ فاتحہ بھی عطا فرمائی اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے. اس کے بعد ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ہمیں دین کا کام کرنے والوں کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ, ہم نے لوگوں کو جو مال و دولت دیا ہوا نا اس کی طرف اپنی نظریں مت ٹکاؤ. ہم نے جو لوگوں کو مال و دولت دیا ہوا ہے, اولاد دی ہوئی ہے, بیویاں دی ہوئی ہیں, اس کی طرف اپنی نظروں کو بلند مت کرو. جب تک دین کا کام کرنے والے کی نظر جو ہے وہ دوسرے کی جیب پر ہوگی تب تک معاملات خراب رہیں گے, اور جب اس کی نظر جو ہے وہ جیب سے ہٹ جائے گی دوسرے کی, دوسروں کے مال سے ہٹ جائے گی, تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دین کے کام میں جو ہے وہ کیا پیدا فرما دیں گے, تاثیر پیدا فرما دیں گے. یہ حقیقت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ, آپ ان کے جو ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھیے. آخری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت آ جائے, یقینی چیز آ جائے تمہارے اوپر. تو اللہ کی جو عبادت ہے وہ کسی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جب تک رمضان ہے جب تک کیا کرتے رہو میری عبادت کرتے رہو, یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی چیز آ جائے, اور وہ کیا ہے؟ موت. یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے رہو؟ عبادت کرتے رہو. تو ہمیں جو ہے وہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ الگ بات ہے, لیکن پکا ٹھکا ارادہ کرنے میں کیا جاتا ہے. یہ جو ایک غلط فہمی ہے اور ایک غلط رویہ ہے جو سال سال سے ہماری زندگی کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے, ہم سب نے اپنا حصہ بنایا ہوا ہے زندگی کا, کہ رمضان میں عبادت کے لیے تو اپنا ذہن ہم بناتے ہیں رمضان سے پہلے, لیکن وہ ذہن رمضان تک کا ہی کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شروع ہی سے جب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں رمضان کے لیے, تبھی ہم ساتھ میں اپنے آپ کو رمضان کے بعد کے لیے بھی تیار کر رہے ہوں کہ اب جو نیکیوں کی ہم ٹریننگ اور مشق کریں گے رمضان کے اندر, انشاءاللہ پوری زندگی اس کو کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے. بجائے اس کے کہ اعتکاف میں بیٹھتے وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو جو ہے وہ کیا کریں گے, شیو کروا لیں گے, پہلے سے پلان ہوتا ہے آپ کے بھی سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ تو یہ ہو گیا نا کہ صرف اعتکاف کے لیے اللہ کی عبادت ہے, بس اس کے بعد ختم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے وہ تو یہ کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی چیز آپ کے پاس آ جائے. اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے, اور سورۃ النحل میں نحل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی, چونکہ اس کے اندر قرآن کریم کی اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے شہد کی مکھی کے حالات ذکر فرمایا ہے, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے. اور اس کی پہلی آیت جو ہے وہ بڑی زوردار قسم کی آیت ہے عربی کے اعتبار سے, اردو میں یا کسی دوسری زبان میں اس کو پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا, لیکن عربی کے اعتبار سے یہ بڑا ہی زبردست قسم کا محاورہ ہے. کہ ان کے طرف سے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ یہ جو ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا, کب آئے گا, ابھی لے آئے نا, نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس مطالبے کا جواب یوں دیا ہے, اتا امر اللہ, اللہ کا فیصلہ آ ہی چکا ہے, حالانکہ ابھی آیا نہیں ہے, لیکن یوں فرمایا جا رہا ہے کہ آ ہی چکا ہے, فلا تستعجلوہ, زیادہ جلدی مت مچاؤ, زیادہ جلدی مت مچاؤ. عربی کے اعتبار سے اگر مستقبل میں آنے والی چیز کا ہونا یقینی ہو تو اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جو گزر گیا ہے اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسے کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا, عذاب کا آنا جو ہے وہ کیا ہے, یقینی ہے, اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا وہ کون سا استعمال کیا گیا, پاسٹ کا, اتا امر اللہ, اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, حالانکہ ابھی آیا نہیں ہے, آئے گا, لیکن اس کا آنا اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ آ ہی گیا ہے. انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا فرمایا, اور جب اس کی گوش پوش اس کو دے دیا, ہڈیاں اس کو دے دیں, اور جو ہے وہ عقل دے دی, انسان کی زندگی اس کو مل گئی, تو کچھ عرصے کے بعد وہ کیا کرنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتا ہے. فیدا ہوا خصیم مبین, وہ کیا بن جاتا ہے, کھلا واضح جو ہے وہ بن جاتا ہے, دشمن بن جاتا ہے اور حریف بن جاتا ہے. تو یہ بڑی بے وقوفانہ بات ہے کہ جس ذات نے جو ہے وہ سب کچھ دیا, اس ذات کے ہی مقابلے میں کھڑا ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ والانعام خلقا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چوپایوں کو بھی, جانوروں کو بھی پیدا فرمایا. لکم فیہا دفعن و منافع, تمہارے لیے ان کے اندر جو ہے وہ سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور دیگر فائدے بھی ہیں. و منہا تاکلون, اور ان میں سے چند جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو. یعنی مختلف فوائد بیان فرما رہے ہیں جانوروں کے, جانوروں کے کیا کیا فائدے انسانوں کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ کئی جانور ایسے ہیں جن کی کھالوں کو استعمال کیا جاتا ہے سردی سے بچاؤ کے لیے, کئی سارے جانور ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کئی جانور ایسے ہیں جن کو باقاعدہ ذبح کر کے کھایا جاتا ہے, وَمِنَا تَأْكُلُونَ, اور کئی جانور ایسے ہیں کہ جب وہ صبح شام ایک ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں یا ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, دیہاتی زندگی کو جس نے دیکھا ہو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اس کا خوبصورتی کو, کہ کس قدر حسین منظر ہوتا ہے کہ بہت سارے گھوڑے یا بہت سارے اونٹ کیا ہو رہے ہیں, ایک ساتھ جا رہے ہیں, یا شام کے وقت میں کیا ہو رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. اب تو اس کی کیا مل جاتی ہیں, سینریز وغیرہ بھی ملتی ہیں جو گھروں کے اندر لوگ بعض اوقات لگاتے بھی ہیں, کہ جس کے اندر بہت سارے اونٹ کیا کر رہے ہیں, لائن سے چلے چلے جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں, زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں یہ جانور تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں, یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں, دور دراز کے سفر کے اندر تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. اب تو دیگر ذرائع آمد و رفت بہت زیادہ آگے, ورنہ اگر کسی زمانے میں یہی ذرائع آمد و رفت ہے, خچر اور اونٹ اور بیل اور کیا کہتے ہیں گھوڑے, انہی کے ذریعے سے سامان وغیرہ اٹھایا جاتا تھا اور پہنچایا جاتا تھا, تو اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے گنوایا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان فرمایا, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کریں گے جو تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے. اس سے مفسر نے فرمایا کہ دنیا میں قیامت تک جتنی سواریاں آئیں گی وہ سب اس جملے کے اندر آ گئیں, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے وہ جو ہے وہ بس ہو, چاہے جو ہے وہ ٹرین ہو, ہوائی جہاز ہو, یا سپر سونک طیارہ ہو جو آواز کی رفتار سے چل رہا ہو, کچھ بھی ہے, وہ سب اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر آ گیا, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا فرمائیں گے جو ابھی تمہیں معلوم بھی نہیں ہے. وہ تمام سواریاں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. سمندر کے فوائد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سمندر سے جو ہے وہ تم تر و تازہ مچھلی حاصل کرتے ہو, اور اس سے جو ہے وہ تمہیں کیا مل جاتا ہے, ہیرے جواہرات بھی مل جاتے ہیں سمندر کے اندر سے, تو تمہیں ہیرے جواہرات بھی مل جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں, نعمتیں تمہارے اوپر. آگے چل کے فرمایا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو نا تو گن بھی نہیں سکتے, چاہے جائے کہ تم شکر ادا کرو گے. جب تک گنتی نہیں ہوگی تو شکر کہاں سے ہوگا, تو تم گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اسی وجہ سے اس سورت کا ایک نام سورہ سورۃ النعم بھی ہے, سورہ نحل کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ النعم بھی ہے, یا نعمتوں کے بیان کرنے والی سورت. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی قسم کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں. بنیادی طور پہ جو نعمتیں انسان کو حاصل ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک انسان کے بدن سے متعلق نعمتیں, اور ایک بدن کے علاوہ جو انسان کے کو نعمتیں حاصل ہیں. وہ صرف بدن کی نعمتوں کو انسان سوچنا شروع کرے, یہ جو ہم اس وقت یوں کر رہے ہیں ہاتھ, یہ اس ہڈی کی وجہ سے نا, یہ ہڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ یوں ہو رہا ہے, فولڈ ہو رہا ہے, کھل رہا ہے, بند ہو رہا ہے. آپ سوچئے کہ یہ ہڈی اس طرح کی نہیں ہوتی, کسی اور طرح کی ہوتی ہے. ذرا یوں کر کے دکھاتے ہم, اس کو کھول کے بند کر کے دکھاتے پتہ چل جاتا. جن کی ہوتی ہے اس طرح کی ہڈی آپ دیکھ لیں, یہ جو ہم یوں ہو رہے ہیں اور یوں ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ جو کمر کی ہڈی ہے ये सही काम कर रही है तो हो रहा है ना, अगर जो है वो कुबड़ा बना दे अल्लाह पाक क्या कर लेंगे। ठीक है, तो इन नियामतों की हमें असल में कदर नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम इन नियामतों को सोचते नहीं है। अगर सोचें तो इंसान की अपनी ज़ात के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला की इतनी नियामतें हैं कि मुआवली राजी साहब ने एक कॉलम लिखा कि हर इंसान जो है वो अरबपति है, शायद आवाज़ात में से किसी ने पढ़ा हो कि हर इंसान जो है वो क्या है, अरबपति है। इस वजह से कि अगर वो इन नियामतों की कीमतें लगाना शुरू करे जो अल्लाह ताला ने उसको दी हुई हैं, तो पता चलेगा कि जिनके पास आँखें नहीं हैं अगर उन्हें किसी से आँखें लेनी पड़ जाएँ तो कितने की मिलती हैं, अगर जो है ये गुर्दे फेल हो जाएं तो कितना पैसा लग जाता है, जिगर काम ना करे तो क्या होता है, खून की बीमारियां लग जाएं तो क्या होता है, कितना पैसा लगता है, ज़रा उन सारी चीज़ों का जो है वो हिसाब लगाएं तो हर इंसान क्या नज़र आएगा, अरबपति नज़र आएगा। लेकिन चूंकि हम आदि नहीं होते हैं उन चीज़ों को देखने के जो हमारे पास होती हैं, बल्कि हम आदि होते हैं उन चीज़ों को देखने के जो हमारे पास नहीं होती हैं, इस वजह से हर इंसान अपने आप को यूँ समझता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फ़ुला के पास तो वो चीज़ भी है, फ़ुला के पास तो वो चीज़ भी है, फ़ुला के पास तो वो चीज़ भी है। शेख सादी का वो मशहूर हिकायत है ना कि एक मरतबा पाँव में जूता नहीं था तो बड़े परेशान थे कि मेरे पास जूता नहीं है, जूता नहीं है, बार बार रो रहे हैं कि जूता नहीं है, जूता नहीं है। एक जगह से गुजरते हुए देखा एक शख्स का पाँव ही नहीं है, तो शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरे पास पाँव तो है, जूता नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास तो पाँव ही नहीं है। तो अगर इंसान जो है वो इस अंदाज से देखना शुरू करे कि किसके पास क्या नहीं है तो और मेरे पास है तो शुक्र अदा करेगा। पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, गैर मुस्लिम का लिखा हुआ आर्टिकल, वो क्या कह रहा है कि वो ये कहता है कि ये जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं ना उसकी बुनियाद हमारी नाशुक्री है। वो एक तरकीब बताता है कि आप अपने बच्चों को भी ग्रेटफुल बनाएं, क्या करें अपने घर के अंदर जो है वो एक दरख बनाएं, मस्नूई दरख लगवाएं अपने घर के अंदर और पत्ते जो है वो मस्नूई बना के रखें और रोज़ाना जो है वो अपने बच्चों से भी कहें और ख़ुद भी कहें कि आज कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुश हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको जो है वो खुशी हुई सोचें, फिर उसको पत्ते के ऊपर लिख के वो दरख के अंदर वो पत्ता लगा दें और इस तरह से जो है वो घर के अंदर एक शजराए शुक्र बना दें, दरख्त बना दें। किसका दरख्त? शुक्र का दरख्त। अभी बताइए ये मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, वो ये इस बात को समझ रहे हैं कि इंसान जब शुक्र की का आदी हो जाता है ना तो बहुत कुछ कर सकता है। ये हम जो रोने पीटने के आदि बन गए ना उसकी वजह से हम बहुत सारे कामों से पीछे रह जाते हैं, अच्छा खासा वक्त तो हमारा इसी में गुजर जाता है कि फुला की बुराई और फुला की कमी और ये नहीं है और ये नहीं हो सका और वो नहीं है और ये नहीं हो सका, अच्छा खासा वक्त तो हमारा इसमें गुजर जाता है और इसका मजमूई नतीजा ये होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, मुतासर हो जाती है। तो अगर इंसान दुनिया के अंदर कुछ करके जाना चाहता है तो उसे आदत डालनी चाहिए कि वो शुक्रगुजार बंदा बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या फरमाते थे, अफला अकुनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह सुबहान व तआला ने तवज्जो दिलाई है कि वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनना भी चाहो तो गिनती भी नहीं कर सकते। अगले रुकू के अंदर अल्लाह सुबहानहु तआला ने यह फरमाया कि कद मकरा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले लोग थे उन्होंने भी बड़ी चालें चली थी, अल्लाह ताला ने उनके घरों को बिल्कुल बुनियाद से उखाड़ कर फेंक दिया, उनकी छतें जो है वो उनके ऊपर आके गिर गईं और उनके ऊपर आजाब और पकड़ वहां से आई जहां से उनका वहमो गुमान भी नहीं था। तो ये होता है कि जब इंसान मस्त हो जाता है बाद औकात तो फिर इंसान की ऐसी पकड़ होती है कि अकल जो है वो दंग रह जाती है कि कहां से अल्लाह ताला ने इसकी क्या कर ली, पकड़ फरमा ली। क़यामत वाले दिन बल्कि इंसानों की वफ़ात का एक मंज़र अल्लाह सुबहानहु ताला ने खींचा है कि अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जो लोग अपने ऊपर जुल्म करने वाले होते हैं यानी गुनाह करने वाले होते हैं उनको फरिश्ते इस तरह से वफ़ात देते हैं, फ़अल्क़ौ सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, उनकी पिटाई होती है और फिर वो बाद में कहते हैं कि हम जो है वो क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं था, मा कुन्ना नअमलु मिन सू, बला इन्नल्लाहा अलीमु बिमा कुन्तुम तअमलून, देखो अल्लाह को सब मालूम है जो कुछ तुम किया करते थे। फदखुलु अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, अब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ। फलबिस मथ्वल मुतकब्बिरीन, متکبرین کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے. اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فرشتوں نے بہت اچھے انداز میں وفات دی ہے، یقولون سلام علیکم، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں. یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اپنے اعمال کے بدلے میں، ورنہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے سورۃ النبا میں فرمایا کہ جزاء عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عطا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جنت میں نہ بھیجیں تو کوئی اپنے اعمال سے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس وجہ سے کہ وہی بات ہے کہ اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو اپنی ہر سانس کے اوپر بھی کیا کرنا ہے؟ دو شکر ادا کرنا ہے، جو کوئی انسان کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو اور بھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں، اس کو اور بھی بہت سارے کام کرنے تو وہ کر نہیں سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کا کام بنا سکے. پانچویں رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے. تو جس شخص کا ایسی قدرت سے مضبوط تعلق ہو اسے کیا پریشانی ہوگی؟ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. جہاں یہ تعلق کمزور پڑتا ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے. ہمیں جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہے. اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تو پھر جو ہے وہ پریشانی نہ ہوتی، یعنی مشکلات نہ ہوتی نہیں کہا جا رہا، پریشانی نہ ہوتی کہا جا رہا. مشکلات تو ان پیغمبروں کے اوپر بھی آئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی آتی ہیں، لیکن وہ ان مشکلات کی وجہ سے اپنے آپ پر پریشانی کو طاری نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ بہت مضبوط ہوتا ہے. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہے، تبدیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے، دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں پریشانیاں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی، سورہ نحل، جس زمانے میں مسلمان سخت حالات کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے ہوئے تھے اور کچھ پریشانیوں کا وہاں پر بھی کیا تھے، شکار تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تسلی دی. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جو ظلم کا شکار ہو کے اللہ کے لیے ہجرت کر گئے ہیں، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دیں گے. اور بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر دے دیے ٹھکانے. ولاجر الآخرت اکبر، اور جو اجر ملے گا آخرت میں وہ تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو سمجھ میں آتی. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ صبر کو اختیار کریں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں. اگر یہ کریں گے تو پھر ان کا بڑا ٹھکانہ ہوگا. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مشہور جملہ بیان فرمایا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے، ذکر والوں سے معلوم کرو اگر تمہیں خود علم نہیں ہے. انسان کی دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی معاملے میں، کہ یا تو اسے علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا. اگر علم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ علم والوں سے لینا پڑے گا. اس کے اندر کسی آپ کو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں سے یہ کام یا فلاں چیز کیسے پوچھوں. بھائی اگر نہیں پتا تو پوچھنی پڑے گی. خاص طور پہ دین کا علم، خاص طور پہ جو ہے وہ کیا ہے، دین کا علم، کہ اگر دین کی کوئی بات انسان کو نہیں پتا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پوچھنا پڑے گا. نہیں پوچھے گا تو جہل مرکب ہوگا، کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے. اس کو منطق کے اصطلاح میں جو ہے وہ جہل مرکب کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کیسے لوگ بڑے اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتے ہیں. اف امن الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بهم الارض، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں دھسا دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں دھسا دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کی پکڑ فرما لیں. لوگ کیسے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں. اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کبھی بھی مامون نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھنا چاہیے. ساتویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کی رسم کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے یہاں اگر بیٹے کی ولادت ہوتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے، اور اگر بیٹی کی ولادت کی خبر ملتی تو اپنے آپ کو اتنا پریشان کر لیتے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى، اگر کسی کو لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ ہی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا، سیاہ پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کو جو ہے وہ کسی طرح سے پی رہا ہوتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپ رہا ہوتا، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کی وجہ سے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اور یہ سوچ رہا ہوتا کہ اس کو رہنے دے بے عزتی کے ساتھ، ام یدسوہ فی التراب، یا اس کو جو ہے وہ مٹی کے اندر دفن ہی کر دے، جیسا کہ وہاں کی رسم تھی بچیوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. الا سا ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی برے فیصلے یہ کر رہے ہیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں ہی اللہ کی کیا ہے، نعمت ہے، بیٹا ملے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی ملے تو بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ ان سے پوچھا جائے کہ جن کے پاس دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو لڑکے کی اور بیٹے کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ بیٹی کی نعمت کی قدر پوری طرح سے نہیں کر پا رہا ہوتا، تو یہ تو اس سے پوچھے کہ جس کے پاس دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، نعمت ہیں. اگلے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ فرمائے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر چلنے والا کوئی جانور باقی نہ چھوڑیں، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک کے لیے ان کو کیا کرتے ہیں، مہلت عطا فرماتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک لمحے کی بھی آگے پیچھے کوئی مہلت نہیں ملے گی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا ہے، ہر ایک کو مہلت ملی ہوئی ہے. اگلے رکوع کی دوسری آیت میں فرمایا وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ مکے کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے لیے وہ باتیں قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. مکے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی کیا مانتے تھے، بیٹیاں مانتے تھے. ان کے اوپر چوٹ کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اپنے لیے تو بیٹی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر بیٹی کی ولادت کی خبر ملے تو اسے زندہ دفن کرنے کی باتیں سوچ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے کس کو بنا رہے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. کیا عجیب منطق ہے کہ اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کر رہے ہیں جو اس کو اپنے لیے پسند نہیں فرماتے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جو خود اپنے لیے کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو جانور ہیں ان میں تمہارے لیے بڑی کیا ہے، نصیحت ہے، کہ ان کے پیٹوں میں سے جو ہے وہ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ دودھ جو آتا ہے کسی جانور کا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری گندگی گندگی نہیں ہے، خون ہے اور گوبر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بیچ میں سے جو دودھ آتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے. کیسے سفید اور صاف دودھ جو ہے، کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سوچو تو صحیح، یہ ہم کرتے ہیں، ہم، کوئی اور نہیں کر سکتا یہ. ٹھیک ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیونٹی کا ذکر، اس کا شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ واوحی ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کو حکم دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناؤ اور درختوں کے اندر اپنے گھر بناؤ، اور جو زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیا کرو، اپنے گھر بناؤ، اور پھر کھاؤ ان پھلوں میں سے، اور اللہ کے راستوں پر جو ہے وہ کیا کرو، ادھر ادھر گھومتی رہو. ان کے پیٹ سے جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے جو لوگوں کے لیے شفا بنتا ہے. اور شہد کی مکھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب نشان ہے. جن لوگوں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی کتابیں پڑھی ہوں، انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ کیا لکھا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے ان کا جو چھتہ ہوتا ہے اس کے اندر خانے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ خانے جو ہیں اس کے چھ کونے ہوتے ہیں, ہر خانے کے جو ہے وہ چھ کونے ہوتے ہیں. آج کی جدید ترین سائنس بھی جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر اس طرح کے خانے بنانے پر قدرت نہیں رکھتی ہے, اور ان میں سے ہر خانہ جو ہے وہ بالکل دوسرے کے برابر ہوتا ہے. عجیب, شہد کی مکھی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارا کام لیا ہوا ہے. اور پھر جو ہے اس کے اندر ایک پورا سسٹم ہے, ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ان کے جو ہے وہ کام کرنے والے مختلف ہوتے ہیں کہ کس کا یہ کام ہے, کسی کا انجینئرنگ کا کام ہے, تو کوئی جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ جو شہد لے کر آئے گی کوئی مکھی, اس کو چیک کیا جائے گا کہ کہیں کوئی زہریلی چیز تو نہیں آ گئی, اگر آ گئی تو اس کی سزا الگ ملے گی. عجیب پورا جو ہے وہ کیا ہے, سسٹم ہے شہد کی مکھی کے, چھوٹے سی شہد کی مکھی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی طرف کیا کیا ہے, متوجہ فرمایا. آگے فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ, تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی عمر کے بدترین حصے میں لوٹائے جاتے ہیں, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ پہلے بہت کچھ آتا تھا, سمجھ میں آتا تھا, اب کچھ بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے لوٹایا جائے بدترین عمر کی طرف, اور وہ بدترین عمر یہی ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. جب بڑھاپا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات دماغ سٹیا جاتا ہے اور چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح سے ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کر رہے ہیں, پناہ مانگ رہے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے تقسیم کیا ہے لوگوں کو, سب کا رزق ایک جیسا نہیں ہے, سب کی ضروریات ایک جیسی نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض احسان ہے کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی کسی کے لیے کام کرنے کو تیار نہ ہوتا. یہ کپڑے والے کو دودھ والے کی ضرورت ہے, دودھ والے کو جو ہے کپڑے والے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک نظام بنایا ہے, ورنہ اگر کپڑے کی کسی کو بھی ضرورت نہ ہوتی تو کون کپڑا بناتا, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے دودھ کی کسی کو بھی ضرورت نہ ہوتی تو کون جانوروں کو پالتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ضرورت کو اس سے اور اس کی ضرورت کو اس سے وابستہ کیا ہوا ہے تاکہ یہ نظام کائنات کا جو ہے وہ کیا ہوتا رہے, چلتا رہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کی مثال ایسی بھی بیان فرمائی ہے کہ کسی کا کوئی غلام ہو اور وہ اس کو اپنے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی کمائی کے اندر اس کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک ٹھہرا دینا کس قدر بیوقوفانہ بات ہے, کہ جو اللہ کے مخلوق ہیں ان کو کیا بنا دیا جائے, اللہ کے قائم مقام بنا دیا جائے, تو یہ بڑی ہی بیوقوفانہ سوچ اور بڑا ہی غلط طرز عمل ہے. سورہ نحل کے 10ویں رکوع تک جو ہے وہ آج تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مضامین کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ و نعوذ بک من سخطک و غضبک و النار. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم, و صلی اللہ تعالی علی النبی کریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.